بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان بن إسماعيل الصابوني رحمه الله والشرح فضل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله اس پیاری کتاب کی شرح کا جاری ہے آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں ابھی مقدمے پر بات کر رہے ہیں اور پچھلے درس میں ان دو جملوں پر بات کی تھی کہ امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں آمد طبرستان و بلاد جیلان کی طرف جا رہا تھا اور غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مقصد تھی، تو راستے میں اس جگہ سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے جو میرے دینی بھائی ہیں یہ مجھ سے طلب کیا کہ ان کے لیے اصول دین میں کچھ فصول جمع کر کے بتاؤں، ایسے اصول دین جس پر گزرے ہوئے ائمہ دین علماء مسلمین اور سلف صالحین قائم تھے۔ یہ ابتدائی جملے ہیں اس پیاری کتاب کے، اور پچھلے درس میں یہیں سے درس کا آغاز کیا تھا اور مقدمے کے طور پر پچھلے درس میں چند اہم باتیں کی تھیں اس کتاب کے تعلق سے، اس کتاب کے مصنف کے تعلق سے اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کے تعلق سے جو اس کتاب کی شرح کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں اس کتاب کی شرح کا آغاز کرتے ہیں۔ شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ حمد و ثناء کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور چند اہم باتیں کرتے ہیں مقدمے میں۔ سب سے پہلی بات فرماتے ہیں کہ علماء اسلام جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اسلامی عقیدے کے ہر زمانے میں اہتمام کیا ہے اور ان کو شغل شاغل رہا ہے ہمیشہ، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عقیدے کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے اور دین اسلام کے اصول اور فروع اس عقیدے پر قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے جو علماء اسلام ہیں یعنی جو علماء حق ہیں ان کی جو تصانیف ہیں عقیدے کے تعلق سے وہ پے در پے ہوتی ہیں اور ہر زمانے میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ عقیدے کی صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ عجب بات ہے، عقیدے کی صفائی کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ عقیدے کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ کب ضرورت پڑتی ہے عقیدے کی صفائی کی؟ جب جہل کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جب شبہات پھیلائے جاتے ہیں، جب اہل فتن جو ہیں فتنے باز جو ہیں وہ فتنے پھیلاتے ہیں، اہل بدعت جو ہیں اپنے شبہات پھیلاتے ہیں لوگوں میں، تو جو عالم ہوتا ہے جو حق پر قائم ہوتا ہے وہ ان شبہوں کی تردید کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے، اور جو صحیح عقیدہ ہے سلف صالحین کا، صحابہ کرام تابعین میں سے، اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پر چلتا ہے ائمۃ الحدیث میں سے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو وہ اس فرض پر عمل کرتا ہے اور یہ جو ایک خلا ہوتی ہے اسے پر کرتا ہے۔ شبہات کی خلا پڑ جاتی ہے کبھی، اور اہل بدعت جو ہیں اپنے فتنے اور اپنے زہر معاشرے میں گھولتے رہتے ہیں، تو اس کے سدباب کے لیے جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عقیدے کی اصلاح کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام الصابوني رحمہ اللہ جو ہیں ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ جس جگہ پر وہ گئے ہیں یا جہاں پر پہنچے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو شدید ضرورت ہے کیونکہ عقیدے کی صفائی کی جائے اور اصلاح کی جائے، اس لیے انہوں نے یہ کتاب وہاں پر لکھی ہے، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اہل حدیث جو ہے کون ہے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث۔ اصحاب الحدیث، اہل حدیث ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اہل حدیث ہیں یہ ہیں کون، کیوں اس کا ذکر کیا ہے؟ شیخ صاحب نے فرماتے ہیں اہل حدیث جو ہیں وہ ہیں الطائفۃ المنصورہ ہیں، وہ فرقۃ الناجیہ، انڈر لائن کریں، یہ اس گروہ کی پہچان ہے، اس فرقے کی پہچان ہے، الطائفۃ المنصورہ، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یہ وہ گروہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نصرت کرتا ہے، اور فرقۃ الناجیہ، جیسے کہ 73 فرقے کے حدیث میں آیا ہے کہ امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کون سا فرقہ ہے؟ ایک روایت میں ہے الجماعہ، دوسری روایت میں آیا ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، دونوں احادیث صحیح ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اہل حدیث جو طائفہ منصورہ ہیں اور فرقۃ الناجیہ ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے مرجع ہوتے، لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرتے ہیں عقیدے میں اور تمام ابواب علم میں، شریعت کے جتنے بھی علوم ہیں، چاہے عقیدے کے ہوں بنیادی طور پر یا دیگر علوم جو ہیں، لوگ ہمیشہ جو ہے ہر زمانے میں انہی اہل حدیث کے محتاج ہوتے ہیں علم میں۔ وہ کیسے؟ جیسا فرماتے فقہا، مفسرین، مؤرخین اور تمام جو امت کے مختلف گروہ ہیں، یہ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ محتاج ہوتے ہیں جو کچھ اہل حدیث کے پاس ہے عقیدے میں سے، اور احادیث کو بیان کرنے میں اور صحیح اور ضعیف کی تفریق کرنے میں، اور معرفت الرجال کہ ان میں سے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون ضعیف ہے، کون قوی، کون ثقہ ہے وغیرہ، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ان کے علم کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ انہی کے ساتھ حق ہے اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، ہمیشہ میرے امت کا ایک گروہ قائم رہے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ کوئی رسوا کرے گا، اور نہ ہی جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اور وہ لوگوں پر ظاہر رہیں گے۔ کیسے ظاہر رہیں گے؟ اپنے علم سے ظاہر رہیں گے، اپنی ان کو جو پہچان ہے، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، اور اپنے اس علم سے جس کے لوگ محتاج ہیں ہر زمانے میں۔ اور جب بات جہاد کی آتی ہے اور تلوار کی آتی ہے، تب بھی جہاد میں بھی وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور قلم کے ساتھ ساتھ تلوار سے بھی وہ لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جو امت الاسلام المعتبرون ہیں، جو معتبر امام گزر ہیں اسلام کے، مثال کے طور پر ابن المبارک ہیں، احمد بن حنبل ہیں، ابن معین ہیں، علی بن المدینی ہیں، امام بخاری ہیں، ترمذی اور ابن تیمیہ، اور ان سے پہلے، ان کے بعد میں، یہاں تک کہ جو علماء اہل تصوف کے ہیں اور متکلمین میں سے اور احناف میں سے بھی، اور ان کے علاوہ بھی گواہی دیتے ہیں اس گروہ کے لیے کہ یہ گروہ جو ہے الطائفۃ الناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے اور فرقۃ الناجیہ میں سے ہے۔ آج تمام اہل اسلام کو دیکھ لیں، ان ائمہ جن کو میں نے ذکر کیا ہے، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے امام نہیں سمجھتے؟ امام احمد بن حنبل کے نام کو دیکھ لیں آپ، کیا کہہ دیں کہ مخالفت کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نہیں ہے؟ سب کا اتفاق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ان کی شخصیت سے متاثر تھے؟ کیا ان کی شکل و صورت سے متاثر تھے؟ کیا ان کی جگہ کے، یا ان کے رنگ کے، یا ان کے عرب تھے اس لیے ان سے متاثر تھے، یا ان کے علم سے، یا ان کے منہج سے جو چھوڑ کے گئے ہیں؟ دیکھیں لوگ گزر جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، باقی کیا رہتا ہے؟ آج اگر ان کا نام زندہ ہے تو کس بنیاد پہ زندہ ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں نا، علم جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ وارث کیا چھوڑ جاتا ہے پیچھے؟ وراثت چھوڑ جاتا ہے نا۔ اچھا، مال جو چھوڑ کے گئے ہیں، امام بخاری ملینئر تھے، ان کے والد صاحب نے 1,000,000 درہم چھوڑ کے گئے تھے، 10,00,000 درہم تھوڑے نہیں ہوتے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، تاجر تھے. امام بخاری رحمہ اللہ اگر علم حدیث میں اس پیسے کو نہ لگاتے اور علم ترقی نہ کرتے اور آگے نہ بڑھتے اور اس عظیم منہج پر قائم نہ رہتے, والد صاحب کی جگہ تجارت میں لے لیتے, تو آج ان کا نام ہوتا؟ اچھا ان کے والد کا نام ہے. آج ان کا اگر والد کا نام زندہ ہے تو کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ بیٹے کی وجہ سے. اس 1 ملین درہم سے اس کا نام زندہ نہیں رہنا تھا. آج کسی ملٹی ملینئر کو دیکھ لے دنیا میں, چند سال بعد نام اس کا ہوتا ہے, چوتھی پیر اس کا نام نہیں جانتا اس کا نام کیا تھا. پوچھے ذرا کسی سے بھی پوچھیں, آپ کے چوتھے دادے کا نام کیا تھا, پانچویں دادے کا نام یاد ہے؟ سبحان اللہ, جن کے لیے لوگ اتنی کرپشن کر کے, سب کی بات نہیں کر رہا جو کرپشن کرتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں, حرام کماتے ہیں اور اپنی ساتویں پیڑھی تک جمع کر رہے ہیں, ساتویں پیڑھی تک کھائیں گے, 7th جنریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ان کی چوتھی جنریشن کا نام نہیں جانتی کہ وہ ہے کون اور کس کے لیے جمع پوجی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو یہ وہ نام ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں جن کے امامت پر اختلاف نہیں ہے, سوائے جو روافض ہوں تو اپنی مرضی کرتے, پھر ان کی تو بات ہم نہیں کرتے, لیکن جو اہل سنت کہ یہاں تک کہ بعض بدعتی جیسے کہ اہل کلام کی بات اور اہل تصوف کی بات کی ہے, سب ان کو امام جانتے ہیں جن کے نام شیخ صاحب نے لیے ہیں, اور وہ جن کا نام نہیں بھی لیے لیکن بہترین زمانے میں چوٹی کے علماء تھے, ان سب کی یہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں الطائفۃ الناجیہ میں سے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ہی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے, عقیدے, منہج, عبادت, اخلاق اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اسے بیان کرنے میں اور اس کی حفاظت کرنے میں. دیکھیں آج حدیث اگر محفوظ ہیں, صحیح بخاری کو دیکھ لیں, 16 سال لگائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اور 1 ملین درہم لگا دیا ہے, ایک کتاب آئی ہے وجود میں, 16 سال کی محنت ہے اور 1 ملین درہم اس پہ لگا ہے, تھوڑی محنت ہے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حفاظت کرنا, اسے محفوظ کرنا, لکھ کر کتابی شکل میں اور اپنے سینوں میں اسے محفوظ کرنا اور پھر اس کی بیان کرنا, دعوت اور تبلیغ دینا, لوگوں تک اس علم کو پہنچانا, یہ اصل بڑی ذمہ داری تھی جو ان لوگوں نے اس امت کے لیے, اس دین کے لیے اٹھائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی دی ہے اور اس علم کو پوری دنیا میں پہنچایا بھی ہے. آج امریکہ میں, یورپ میں, یہاں تک کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی دیکھیں, صحیح بخاری موجود ہے, صحیح مسلم کی کتاب موجود ہے اور دیگر کتابیں موجود ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ جگہ جہاں پر اس وقت اسلام تھا ہی نہیں, امام بخاری نے رحمہ اللہ اپنی زندگی میں مختلف جگہوں کی طرف سفر کیا اس علم حدیث کے لیے, یا جو بھی وہاں پہ مسلمان ممالک تھے ان کے زمانے میں سب کی طرف سفر کیا. امریکہ وجود میں نہیں تھا, یہ ملک, یہ شہر وجود میں نہیں تھا اس وقت. آج امام بخاری پہنچ چکا ہے کہ نہیں؟ ان کی وفات کے 1000 سال کے بعد آج بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا نام وہاں پہ لوگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں رحمہ اللہ, کتنا بڑا اعزاز ہے. شاید آپ کے بیٹے آپ کے لیے اتنا دعا نہ کرتے ہوں جتنا اہل سنت ان عظیم اماموں کے لیے ان کا نام لینے کے بعد ان کے لیے دعا رحمت کرتے ہوں. کمال ہے کہ نہیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اعزاز ہے ان عظماء کے لیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, باقی جو لوگ ہیں, باقی جو علماء ہیں, وہ اہل حدیث کے محتاج ہیں. تفسیر میں آپ دیکھ لیں, یہی علماء جو ہیں اہل حدیث جو ہیں تفسیر میں بھی امام گزرے ہیں. مثال کے طور پہ امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہیں, یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. من ائمۃ الحدیث فسر القرآن, اسپیشلٹی کیا ہے؟ حدیث کی ہے, قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ ائمۃ الحدیث میں سے ہیں, قرآن کی تفسیر لکھی ہے. ابن جریر الطبری, ہم تفسیر طبری کے نام سے معروف ہے, اہل حدیث ہیں, ائمۃ الحدیث میں سے ہیں, علماء حدیث میں سے ہیں, قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. امام بغوی کو لے کے, امام بغوی کی تفسیر معروف موجود ہے ابھی بھی, یہ بھی ائمہ حدیث میں سے ہیں, قرآن مجید کی تفسیر کی ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے علوم میں سے لے کے آپ ان اہل حدیث علماء کے پاس وہ علم دیکھیں گے. معتزلہ نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے لیکن اپنی تفسیر کو بھر دیتا تاویلات اور تحریفات باطلہ سے اور موضوع اور ضعیف احادیث سے جو کمزور ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے کیوں غلطی ان سے؟ کیونکہ وہ علم حدیث جانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اہل حدیث کی مقابلہ کرنے تو کوشش کی ہے لیکن لوگوں کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور حقیقت اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچایا ہے. آج معتزلی کون ہے؟ ہم کہتے ہیں اہل بدعت. کوئی تناسب نہیں، کوئی تناظر نہیں ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، جو اہم بات ہے اور جو لب لباب ہے کہ عقیدے کے ابواب میں اور صحت الحدیث اور حدیث کے ضعیف ہونے میں اور صحیح اور ضعیف حدیث کی تمیز کرنے میں اور لوگوں جو راوی ہیں احادیث کی ان کی حالت کو جاننے کا، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے اہل حدیث کے پاس ہیں. تو یہ حق رکھتے ہیں ان کے لیے گواہی دی جائے کہ وہ اہل حق میں سے ہیں اور طائفہ منصورہ میں سے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اور وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کے منہج کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی انہیں کے ساتھ اسی گروہ میں شامل ہیں، حق پر ہیں انشاءاللہ الی یوم القیامہ، تا قیامت. تو امام صابنی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے لیے صحیح عقیدہ جو سلف اصحاب الحدیث کا عقیدہ ہے وہی بیان کیا جائے. کیونکہ اس زمانے میں، اب یہ شیخ صاحب فرما رہے کہ کتاب کا نام رکھا کیوں ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ جو متکلمین و فقہا تھے اس زمانے میں موجود تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن اس عقیدے کی نسبت اہل حدیث کی طرف کی ہے اور ان کی طرف نہیں کی ہے. کیونکہ اہل حدیث حق پر ہیں اور جو کلام میں داخل ہوئے، فلسفے میں داخل ہوئے یا کسی اور چیز میں، نسأل اللہ العافیہ، اور پھر ظاہر ہوئے یہ جہمی ہے، یہ معتزلی ہے، یہ خارجی ہے، یہ رافضی ہے وغیرہ، اور بعد اس کے بعد پھر یہ اشعری صوفی ہے وغیرہ، تو امام صاحب رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اور ان بدعت کو قمع کرنے کے لیے انہوں نے اس عقیدہ کا نام رکھا ہے، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ربیع حفظہ اللہ، جب اس فلان جگہ پر پہنچے، عام قبرستان و بلاد جیلان، کیونکہ یہ جگہ میں نے پہلے بتایا پچھلے درس میں، مشرق کی طرف واقع ہے اور ایران اور افغانستان کے علاقے اس طرف، یا ایران اور ترکمانستان جو ہے اس طرف ہے. اور یہ بات حق ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو کبار امۃ الحدیث ہیں، جو بہت بڑے امام ہیں علم حدیث کے، وہ مشرق میں پائے گئے ہیں ان کی اکثریت. یعنی امام احمد رحمہ اللہ کے والد مشرق میں تھے، پھر بغداد میں منتقل ہوئے جب چھوٹے تھے، یا بغداد میں ان کو پیدائش ہوئی. امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، یہ سارے کے سارے مشرق سے ہیں، بہت ہی بڑے امۃ الحدیث ہیں، یہ مشرق میں سے تھے. اور اہل جزیرہ حجاز جو ہیں، اور اہل مصر اور اہل مغرب، یہ سب کے سب لوگ اقرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اہل مشرق جو ہیں ان پر آگے ہیں علم الحدیث میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت میں اور حدیث کے اہتمام میں اور اس کے تفقہ فی الدین میں بھی، سمجھنے میں بھی. اس لیے ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ہی زیادہ مصنفات ہیں جو عظیم ہیں سنن میں، عقائد میں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ایک اور مسئلہ ہے، اب یہ تھا اس کتاب کے تعلق سے، اس کا نام رکھنے کے اور امام ابو عثمان رحمہ اللہ کے طریقے سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ایک اور مسئلہ آیا ہے مقدمے میں جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت. فرماتے ہیں، یعنی ان کا سفر کا مقصد یہ تھا کہ حجاز کی طرف سفر کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ گھر کی زیارت کریں، البیت الحرام، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل الضلال اور بدعت جو ہیں، وہ یہاں پر بوکا اٹھا کے وہ اپنے باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں یہ بھی تمہارا ایک امام ہے، اس امام نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا ذکر کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس کا جو جواب ہے وہ ان دو باتوں میں. سب سے پہلی بات کہ بشر ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، معصوم نہیں ہیں. بڑی عظیم بات ہے، اتنی تعریفوں کے بعد بھی شخصیت کو نہیں دیکھا اور ان کی غلطی کو، جہاں پہ غلط ہے تو وہ غلط ہے. دیکھیں، کائنم منکان، غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے کیونکہ معصوم انبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، غلطی لگ جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، بشر ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے یہ جملہ جو ہے، کوئی بھی شخص اگر سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کی نیت اس مقصد یا اس نیت کے لیے کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ زیارت کی جاتی ہے جیسا کہ آگے ذکر ہوگا، صرف تین مساجد کے لیے۔ اگر سفر آپ نے کرنا ہے، سفر کی نیت سے صرف تین مساجد کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی قبر کے لیے بھی، یا کسی اور مسجد کے لیے بھی، ان تین کے علاوہ اللہ کے گھر ہیں، آپ سفر کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بشر ہیں، خطا ہو جاتی ہے تو ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ سفر کی نیت سے صرف تین مساجد کی طرف جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، سفر کی نیت سے صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جاتا ہے، المسجد الحرام، مسجد الحرام یعنی مکہ میں، وہ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، وہ مسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور پھر اور بھی چند روایات شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اور بھی ان کے علاوہ روایات ہیں، ان روایات کو بیان کرنے کے بعد، کہ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک عالم امۃ الحدیث میں سے ہے اور امۃ العقیدہ میں سے ہے، کیونکہ ذہن میں کبھی بھی مسجد کی نیت نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ امام بحبان الصابون رحمہ اللہ نے جب یہ بات کہی ہے تو اصل مقصد قبر کی زیارت نہیں تھی، اصل نیت تھی مسجد نبوی کی زیارت تھی، سفر اسی نیت سے تھا، لیکن تعبیر میں غلطی ہو گئی، تعبیر میں کیا کہا، قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے ایک عالم ہو امۃ الحدیث میں سے، امۃ العقیدہ میں سے، اور اپنا حق عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ آج کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ حق ہے، صحیح عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ میں یہ غلط بات کہاں سے آ گئی؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ معصوم نہیں، غلطی لگ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے انہوں نے کہا تو ہے، لیکن اصل نیت جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ دل میں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت نہ ہو۔ اچھا، تو ان کا اصل مقصد جو تھا زیارت کی وہ مسجد تھی، اور جب مسجد کی زیارت کو کوئی شخص آئے تو تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے۔ لیکن جو متأخرین ہیں، صوفیہ میں سے جیسا فرماتے ہیں، اور روافض میں سے جو خرافات کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اصل جو مقصد ہے، بنیادی مقصد، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہوتی ہے، اگرچہ مسجد اور قبر میں تلازم موجود ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے اہل بدعت کا وہ یہ ہے کہ وہ اصل نیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت کرتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور صرف ان تین مساجد کے لیے سفر کی نیت کے لیے سفر کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جہاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور پھر قبروں کی زیارت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے جائز ہے تو کہ ہمیں یہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں، اور تاکہ ہم اس قبر والے کے لیے دعا کریں۔ تو کوئی بھی قبر ہو جب ہم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس غرض سے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ قبر کی طرف جا کے سفر کی نیت سے قبر کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حکم دیتے یا اس بات مشروع کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر انبیاء ہیں، بھائی جو ہیں، ان کی قبروں کی طرف حکم دیتے کہ سفر کی نیت سے لوگ جائیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لعنت اللہ علی یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، لعنت و یہود و نصارہ پر۔ کیوں لعنت ہے؟ وجہ کیا لعنت کی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا ہے، عبادت گاہیں بنا دی ہیں۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے، یحذروا ما صنعوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ فرمایا ہے تو اصل بات کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار ہو جائے میری امت، وہ غلطی کبھی نہ کریں، وہ غلطی کبھی نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے کی ہے، یعنی انبیاء کی قبروں پر کبھی عبادت گاہیں نہ بنانا. کس طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی سید عائشہ کا یہ جو جملہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ قبروں کو عبادت گاہیں بنایا جائیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، لوگ اب انبیاء کے قبروں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر سفر کر کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر حد سے گزر جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ عبادت گاہیں تعمیر ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان سے مشابہت نہ کریں اور ان کے راستے کو اختیار نہ کریں، اور منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو میلہ نہ بناؤ جہاں پر بہت ہی زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، عید نہ بناؤ، وصلوا علی، مجھ پر درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تو تمہارے درود جو مجھے پہنچایا جاتا ہے تم جہاں پر بھی ہو. اور یہ حدیث بھی ابو داؤد اور احمد نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. تو جو اہل بدعت ہیں وہ ان کا تعلق ہمیشہ قبروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس سفر کو حلال اور جائز قرار دیا ہے کہ قبروں کی طرف سفر کرنا جائز ہے اور ان پر مساجد و عبادت گاہیں تعمیر کرنا بھی جائز ہے، تو پھر خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، والعیاذ باللہ. اور یہود و نصارہ کی مشابہت بھی کی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہود و نصارہ سے بھی آگے گزر گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور بہت افسوس کی بات ہے، اور دین اسلام کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے. ان کے پاس کچھ نہیں، نہ قرآن میں سے کچھ ہے، نہ سنت میں سے جس پر وہ اعتماد کریں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، لیکن وہ صرف موضوع احادیث یا خرافات اور اساطیر المنامات اور خوابوں کے ذریعے سے جو ان کے ائمۃ الضلال نے ان کے لیے بنا رکھے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہوئے وہ لوگ یہ اقدام کرتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ انہوں نے امت کو ایک غثاء بنا دیا ہے، جیسے کہ جھاگ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے منہج حق سے ان کو دور کر دیا ہے. پھر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ صاحب، فرماتے ہیں اور اللہ کی قسم یہ جو مصیبتیں ہیں آج مسلمانوں پر کبھی ختم نہیں ہوں گی، جبکہ آج یعنی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں مسلمان پوری دنیا میں، یہ جو مصیبتیں ہیں مسلمانوں پر نہیں ختم ہوگی، اور ان کی جو ذلت و رسوائی ہے، جو دشمن کم پر غلبہ ہے، وہ کبھی نہیں ختم ہوگا جب تک کہ واپس نہیں لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت کی طرف، اپنے عقائد میں، منہج میں، اور جب تک دین اسلام کو صحیح نہیں سمجھیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، جیسا کہ سلف صالحین نے صحابہ کرام اور تابعین میں سے سمجھا ہے، اور اس راستے کو نہیں اختیار کریں گے، کیونکہ انہوں نے براہ راست، یعنی صحابہ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور تمام کو دیکھنے کبھی بھی قبروں کی طرف نہ جاتے تھے، یعنی اس نیت سے، سفر کی نیت سے، اور نہ ہی اولیاء کو قبروں کی طرف، نہ ہی انبیاء کو قبروں کی طرف، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. بلکہ آپ یہ دیکھیں، فرماتے ہیں جب سید عائشہ موجود تھی تو وہاں پہ جاتے نہیں تھے، حجرے میں جب سید عائشہ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو وہاں پر تو لوگ جاتے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی کہ جب سفر سے آتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جاتے، اور ان میں سے صرف ایک صحابی سے ثابت تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. شیخ ربیع بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جب سیدنا عبداللہ بن عمر، اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے اور بڑا پیارا قصہ ہے، فرماتے ہیں جب سیدنا عبداللہ بن عمر سفر سے آتے، یعنی کہیں سفر پہ جاتے پھر مدینہ واپس لوٹتے گھر مدینہ میں ان کا، تو مسجد نبوی کی طرف آتے اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آتے اور تین جملے کہتے بس، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، بکر صدیق پر اور اپنے والد پر. اچھا، معمر جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عبید اللہ بن عمر سے پوچھا ہے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر کے بھائی سے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا ما نعلم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الا ابن عمر. صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا تھا سوائے عبداللہ بن عمر کے. اسے کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس اعتبار سے کر سکتا ہے، کیونکہ سید عبداللہ بن عمر کے کسی نے مخالفت نہیں کی، نکیر نہیں کی. اور اگر کوئی شخص مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے، مسجد میں ہی اپنی جگہ پر بیٹھ کے درود السلام بھیج دیتا ہے، تو مقصد پورا ہو گیا. لازمی نہیں ہے کہ آپ قبر کی طرف جائیں اور وہاں پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں. صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے. اگر کرتے تھے تو کون کرتا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر. اگر آپ یہ جدہ سے جاتے ہیں، سفر ہے، وہاں پہ آپ پہنچتے ہیں، تب آپ زیارت مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے بعد قبر کی طرف جا کے آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. شیخ صفرت وجہ کیا ہے؟ صحابہ کیوں ایسا نہیں کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کان متعلقین بالقرآن وبالسنة وبسیرة هذا الرسول وبالجهاد لإعلاء كلمة الله. ان کا تعلق، ان کا تمسک کس چیز سے تھا؟ مضبوط سے تھاما ہوا تھا قرآن مجید کو، سنت کو، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. اور جہاد سے بہت گہرا تعلق تھا ان کا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. کبھی بھی ان کا تعلق یا ان کا دل نہیں جڑا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے، نہ ہی ابوبکر صدیق قبر سے، نہ سید عمر کی قبر سے، نہ کسی اور صحابی کی قبر سے. جبکہ آپ دیکھیں جو شہداء صحابہ ہیں جن کو شہید کیا گیا میدان جہاد میں، آج ان کی قبریں کون جانتا ہے؟ چند جگہوں پر آپ دیکھیں، یعنی جیسے کہ احد کے شہداء ہیں وہاں پر موجود ہیں. باقی صحابہ جنہوں نے جہاد کیا ہے پوری دنیا میں اور اس دین کو پہنچایا ہے، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اس زمانے میں اہتمام نہیں کیا گیا، کیونکہ قبر کے اہتمام کرنا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اور اہل سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ جائز ہوتا کہ صحابہ کے قبروں کو خاص اہتمام کرنا ہے، تو یقیناً سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی جو ہیں رضی اللہ عنہم، کیونکہ خلفاء راشدین گزرے ہیں، تو صحابہ کے قبروں کو خاص اہتمام کرتے اور آج ان کی بھی مزارات ہوتی ہے، آج ان کا بھی وجود ہوتا. لیکن قبروں کے خاص اہتمام کرنا دین اسلام میں سے نہیں ہے. لیکن اگر خاص اہتمام کرنا ہے تو صحیح عقیدے کا کرنا ہے اور صحیح منہج کا کرنا ہے. اور جو خاص اہتمام کے ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کا، اور جو نیک اعمال ہیں، اور جو بہت سارے فتوحات اللہ تعالیٰ میسر کی ان کے لیے، یہ چیزیں آج تک موجود ہیں. اور جو عقائد آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان کا طریقہ رہا ہے، اور ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. غز شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور ایک شاہد یہ ہے کہ یا تو یہ امام صاحب سے سبق لسانی ہوئی ہوگی، اصل مقصد یہ تھا کہ مسجد کی ہی زیارت کرنی تھی، لیکن اور یہ شخص معصوم نہیں، غلطی بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا حسن ظن ہے کیونکہ ہم اس امام کی منہج اور عقیدے سے واقف ہیں، اور یہی عقیدہ ہم پڑھا بھی رہے ہیں کہ اس امام کا عقیدہ جو ہے بالکل صحیح ہے اور حق پر ہیں. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ان کے دماغ میں یا ان کی نیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی زیارت نہ ہو، بلکہ ان کے ذہن میں ان کی نیت حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت ہی تھی، اور پھر مسجد کی زیارت کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت تھی. ایک چیز رہ گئی اوپر، بڑا پیارا قول شیخ الاسلام بن تیمیہ کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء جو ہیں تعبیر اس طریقے سے کرتے ہیں، اصل نیت ہوتی ہے مسجد نبوی کی زیارت کی، لیکن تعبیر میں کہہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت. یہ بھی بعض علماء سے سنا ہے اور یہ بھی موجود ہے، یعنی سنت جماعت کے علماء ہیں، ان کی اصل نیت ہوتی ہے مسجد نبوی کی زیارت، لیکن تعبیر میں لفظ ہوتا ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بھی ممکن ہے، اور یہ منسوب کیے شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شیخ حسین بن تیمیہ کی طرف. الغرض تو وجہ کوئی بھی ہو، اگر ان کی نیت صحیح تھی کہ قبر کی زیارت کرنی، تو غلط ہے، معصوم نہیں ہے، ان کی غلطی نشاندہی کر دی گئی ہے. اور اگر ان کی نیت مسجد نبوی کی تھی تو تعبیر کی غلطی ہوئی ہے، تعبیر ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، جو طریقہ ہے مسجد نبوی کی زیارت کا اور مدینہ کی جو ہم زیارت کے جاتے تو کرنا کہ دو لائنوں میں دیکھے بڑے پیارے انداز ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو زیارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آتا ہے اور سلام کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں صحابی ہیں سیدنا ابوبکر سیدنا عمر پر, اور پھر بقیع کی طرف جاتا ہے جو قبرستان بقیع کا وہاں پر جاتا ہے, مسجد قباء کی زیارت کرتا ہے اور شہداء احد کی طرف بھی جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یعنی یہ جو چار پانچ جگہ گناہ ذکر کیا گیا ہے, اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف اور مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں, نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں, کتنا اجر ہے؟
ایک ہزار.
ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ بقیع کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر زیارت کرتے ہیں, قبر کو دعا مسنون پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے پھر احد کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر جو صحابہ ہیں ان پر دعا پڑھتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر مسجد قباء کی زیارت ہے آپ وہ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس سے یہ چیز لازمی تھی کہ یہ سفر کی نیت سے سب کچھ کیا گیا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف جا کے جب درود و سلام پڑھتے ہیں یہ اس لیے خاص سفر کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ اس نے مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے, جائز ہے کہ نہیں؟ سفر کی نیت سے جائز, کو کہ حدیث میں مسجد نبوی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ دوسرے نمبر پہ ذکر ہے. جب وہاں پہ پہنچ جاتے زیارت کر لیتا ہے, اس کے بعد پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اور پھر وہاں پہ درود و سلام بھیجتا ہے. صحیح غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس شخص نے سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے, یہ جملہ فٹ ہو رہا ہے؟ صحیح غلط ہے, کیونکہ اصل مقصد یہ تھا ہی نہیں, ضمناً یہ آ گیا ہے کیونکہ اصل نیت تھی مسجد نبوی کی زیارت. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص مسجد قباء کے لیے الگ سے کوئی شخص نیت کرتے سفر کی, جائز ہے؟ ابھی تو ہم نے کہا جائز ہے, کیا کہا ہے ابھی؟ حدیث میں تین مساجد کا ذکر ہے, مسجد قباء کا ذکر ہے نہیں ہے. مسجد قباء کب جائز ہے؟ جب آپ پہلے نیت کر لیتے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی, پھر اس کے بعد اگر آپ مسجد قباء کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. مدینہ میں داخل ہوئے راستے میں جب جدہ جاتے ہیں مسجد قباء پہلے آتی ہے کہ نہیں؟ جدہ سے جاتے ہیں, مسجد نبوی بعد میں آتا ہے نا, اسی راستے جب ہم اب جاتے ہیں جو حرمین کا راستہ ہے. اگر نماز کا وقت ہو گیا اور آپ وہاں پہ نماز پڑھنا چاہیے, جائز نہیں آپ کے لیے, کیونکہ نیت مسجد نبوی کی ہے تو پہلے وہاں پہ جائیں پھر وہاں پہ واپس آئیں مسجد قباء کی طرف, نہیں. بات نیت انما الاعمال بالنیات, نیت آپ کی درست ہے, شروع سے آپ نے مسجد نبوی کی نیت کی ہے اور پھر مسجد نبوی پہنچنے سے پہلے مسجد قباء میں نماز پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ نے مسجد قباء کی نیت ہی نہیں کی تھی الگ سے کہ آپ مسجد قباء ہی کے لیے سفر کیا ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں سفر کی نیت سے نہ تو مسجد قباء کی طرف سفر کیا جاتا ہے, نہ شہداء احد کی طرف, اور نہ ہی عبد القادر جیلانی کی قبر کی طرف, نہ کسی اور کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں سے نہیں ہے اور اس پہ کوئی دلیل نہیں, نہ قرآن میں, نہ سنت میں, اور نہ کسی صحابی کے عمل میں. ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے ایسا کیا ہو. یہ چند اہم باتیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے, یعنی شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع حفظہ اللہ جو امام ابو عثمان الصابونی نے اپنے ابتدائی جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ذکر کیا ہے, اس کا یہ مختصر جواب ہے. ٹائم کتنا ہوا ہے؟ اچھا, ایک اہم بات کر لیتے ہیں. پھر یہ جملہ کہ میرے بھائیوں, میرے دینی بھائیوں نے, سألني اخواني في الدين ان اجمع لهم فصولا في اصول الدين, میرے دینی بھائیوں نے مجھ سے یہ طلب کیا ہے کہ میں ان کے لیے اصول الدین میں کچھ فصول جمع کروں, کچھ چیپٹر, فصول چیپٹرز کچھ اس طریقے سے ان کو بتاؤں. جیسا فرماتے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ائمہ اسلام میں سے کہ ان کے لیے اصول دین جو ہیں وہ بیان کریں. یعنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب واسط کی جگہ پر پہنچے تو ان لوگوں نے ان سے کیا سوال کیا؟ دیکھیں لوگ ہمیشہ کی چیز کی محتاج ہوتے ہیں, صحیح عقیدے کے. کوئی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدعقیدگی پھیل رہی ہے, شبہات پھیلائے جا رہے ہیں, اہل بدعت, اہل فتنہ جو ہے فتنے باز, وہ خاموش نہیں رہتے, وہ ہر زمانے میں کسی نے کسی وقت میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک نئے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی ایک مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. اور کیونکہ لوگوں میں اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا تو ان شبہات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو علماء امت میں سے ایک عالم آتا ہے اور پھر وہاں پہ جو علماء ہیں جو صحیح مکمل علم نہیں رکھتے یا اتنی ان کے وسعت علم کی نہیں ہے, وہ انتظار میں ہوتے کہ ایک بڑا عالم ہے. اب تو سوشل میڈیا میں ہے اور آپ کا جو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ٹیلی فون کے ذریعے اور بہت سارے ٹیل لنکس کے ذریعے آپ بہت سارے شبہات کا اظہار کر دیتے ہیں. اس زمانے میں تو لوگ منتظر ہوتے تھے کہ کب کوئی امام ہمارے پاس آئے, اور پہلے سے انتظار ہوتا تھا, تیاری ہوتی تھی, ہم نے پوچھنا کیا ہے. آج ہمارے پاس بھی اگر کوئی عالم طالب علم آئے تو ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ ہم نے پوچھنا کیا ہے. ہم اچھی مہمان نوازی کر لیتے ہیں اور اچھا رہن سہن ہوتا ہے, اچھی دوستی نبھا دیتے ہیں, کھانا بھی کھایا, ناشتہ بھی کیا, کچھ پوچھا نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھا؟ ہم علم میں کامل ہیں کیا؟ ہمیں کہیں پر کوئی شبہ نہیں ہے یا ہمیں کسی مزید علم کی ضرورت نہیں ہے, مزید نصیحت کی ضرورت نہیں ہے؟ واللہ ضرورت ہے ہمیں. نہیں ضرورت, ضرورت ہے ہمیں, ہم سب کو ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیشہ اب بے شک اچھی مہمان نوازی کریں, یہ ان کا حق ہے اور آپ پر واجب ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملاقات کے بعد آپ کے علم میں, آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے, یہ بہت ضروری ہے. پیچھے ایسا فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, شیخ ابن تیمیہ سے بھی اہل واسط نے سوال کیا, وجود میں کیا آیا؟ العقیدۃ الواسطیہ. نہ سوال کرتے تو آج یہ عقیدہ بھی شاید نہ ہوتا. ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ سامون سے سوال کیا کہ ہمیں ایسا عقیدہ بتائیں جس سے ہماری اصلاح ہو جائے. آج ہم یہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں. میں نے بتایا کہ 449 میں, 449 ہجری میں وفات ہوئی, 900 سال ہو گزر گئے, 900 سال بعد بھی آج ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. یہ سوال نہ ہوتا تو آج یہ عقیدہ شاید وجود میں نہ ہوتا. بعض اوقات اچھے سوال آپ زندگی کو بدل دیتے ہیں اور معاشرے کو بھی بدل دیتے ہیں. آپ کا ایک اچھا سوال صرف آپ کی زندگی کے حد تک نہیں, اب سوال تو ایک عالم دو چند لوگوں نے کیا ہوگا نا, اصلاح ہوگی ہوگی ان کے نا الحمدللہ, لیکن ان سینکڑوں سالوں میں جو لوگوں نے اس عقیدے کو پڑھا ہے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کی ہے, امام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو بتا کے چلے گا نا. لیکن کتنی اچھی بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے اچھے سوال جو ہیں اس سے زیادہ اچھا جواب ہوتا ہے, اور سوال کرنے والے کو اجر مل رہا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. پیچھے سے فرمایا شیخ ربیع حفظہ اللہ, اور جب اہل حمات نے شیخ الاسلام سے سوال کیا تو عقیدہ حموی وجود میں آیا. عقیدہ حموی بھی موجود ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. تو لوگ ہمیشہ یہ محسوس کرتے کہ ان کو حاجت ہے, ضرورت ہے کہ صحیح عقیدہ, سلف کا عقیدہ بیان کیا جائے. جب عقیدہ اشعریت کا عقیدہ اور اہل باطل یعنی اہل تصوف کا عقیدہ جو ہے, فتنہ بازوں کا عقیدہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے بعض ایسے لوگوں کو جو صحیح عقیدہ کو بیان کرتے ہیں, جو صحیح عقیدہ کا اہل علم سے سوال کرتے ہیں, اور پھر اہل علم جو ہے وہ ان کو جواب دیتے ہیں. فصول فی الدین سے جو انہوں نے گزارش کی ہے امام صاحب سے, یعنی عقیدے میں, اور یہ جملہ بڑا پیارا ہے, التی استمسک بها الذین مضوا من ائمۃ الدین. ایسا عقیدہ بتائیں جس پر گزرے ہوئے لوگ یعنی سلف صالحین جو ہے وہ قائم تھے. ایسا عقیدہ میں بتائیں تو سوال کیسا ہونا چاہیے؟ جتنا پیارا سوال ہے اس سے بڑھ کر دیکھیں نا جواب آیا ہے. ایک تو انسان اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہتا ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ امام ہے, بات وہی کرے گا جو حق ہے قرآن سنت کی روشنی میں اور منہج سلف کے مطابق کرے گا نا. لیکن صرف گزارش میں یاد دہانی کے لیے کہ اثر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ بتائیں, وہ عقیدہ جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے. اسے پھر کتاب کا کیا نام آیا؟ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث بھی سلف کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اصل ڈیمانڈ لوگوں نے اس جملے سے کی کہ سلف کا عقیدہ ہمیں بیان کریں. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں دیکھیں اس جوڑ کو جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں عقیدے کے مسائل میں, بلکہ ہمیں ایسے عقیدہ بتائیں جس پر سلف صالحین تھے. یعنی ایسا عقیدہ جو سلف صالحین کے ہیں, جس پر ان کی اقوال موجود ہیں اور ان کو یقین ہے کہ جو ان کا عقیدہ سلف صالحین کے وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہے. تو سوال جو ہے بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے ایسے اصول جمع کیے جائیں اصول الدین میں جس پر قائم التي استمسك بها الذي مضى من ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين, جن پر قائم تھے ائمه الدین, علماء مسلمین اور سلف صالحین. یہ سوال ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس جملے سے شروع کریں گے, وهدوا ودعوا الناس اليها في كل حين ونهوا عما يضادها, اور لوگوں کو دعوت دیے اور رہنمائی کی ہے اس عقیدہ کی طرف ہر زمانے میں, اور اس کے جو ضد ہے اس سے لوگوں کو منع کیا ہے. یہاں سے درس کا آغاز کریں گے, دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شیخ صاحب بڑی پیاری باتیں اس جملے کے تعلق سے بھی کرتے ہیں کہ جب آپ حق کی بات کرتے ہیں, حق کو بیان کرتے تو ساتھ ساتھ باطل کی تردید بھی کی جاتی ہے, جب آپ توحید کے مسائل بیان کرتے تو پھر شرک کے مسائل بھی آپ بیان کرتے ہیں تاکہ علم کا مکمل احاطہ ہو جائے اور کہیں پر کوئی کمی باقی نہ رہ جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.